شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم, عزیز نوجوانوں, پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں, اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے اور آپ کو ایک سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، وہ سوال ہے پوری امت کا، میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، پوری امت کا معاملہ ہے، اور اس پر غور کرنا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا حل اور اس کا سولیوشن کیا بتلایا ہے۔ ابھی رمضان المبارک چلتا ہے تو ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں، اور مسجدیں اس لیے آباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک رحم کھایا ہے کہ 11 مہینے جو شیطان کھلے پھرتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے بولو بے شک ان کو بند کر دیا۔ حدیث میں ہے غلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، ہم شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ 11 مہینے سال بھر جو مسلمانوں پر ان کا قابو چلتا ہے، وہ قابو چلتا نہیں ہے رمضان المبارک، مگر مسلمانوں رمضان کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ حکموں کو معاف کر دیتا ہے؟ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کو جیسا رمضان کا حق ہے اسی طرح رمضان کا حق ادا کریں، ایک نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، ایک تراویح نہ چھوٹے، شب قدر کی تلاش ہو جائے، قرآن کی تلاوت ہو کثرت سے، ذکر اللہ ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، زبان اور آنکھوں کے جتنے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، آنکھوں کا زینا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ تمام چیزوں سے رمضان میں پوری طرح پرہیز کریں، یہ رمضان کا حق ہے۔ اور رمضان کے بعد جب شیطان چھوٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا ہے، وہ عام طور پر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، ایک حکم ہے، وہ حکم چھوٹنے کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی۔ قرآن پاک میں اس کے مختلف آنسرز دیے اللہ تعالیٰ نے، الگ الگ جواب دیے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر تم ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ سب مل کر بولو بھائی، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ماحول کو اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج بتلایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دھیان دو ذرا، اللہ نے کیا علاج بتلایا، فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ایمان کا اور ایمان والوں کا، فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ ذرا زور سے بولو بھائی، کیا کہا؟ تم بھی اس کو اپنا، قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ علاج بتلا رہے ہیں۔ رمضان کے بعد شیطان چھوٹیں گے، وہ تمہیں گناہوں کی دعوت دے گا، وہ تمہیں نیکیاں چھڑوائے گا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ رمضان میں جو پاور بھرا ہے ایمان کا، اعمال کا، اب تم اس کا مقابلہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کو اس کا علاج بتلا رہے ہیں کہ ہم نے عقل دیے تم کو، عقل سے سوچو کہ گناہ کرنے پر جہنم کی سزا ہے، نیکیاں چھوڑنے پر جہنم کی سزا ہے، گناہ چھوڑنے پر جنت کا وعدہ ہے، اور نیکیاں کرنے پر بولو بے شک جنت کا وعدہ ہے۔ ہم نے تم کو عقل دی ہے، تم یہ سوچو کہ گناہ کرنے پر کیسی سزا مل سکتی ہے، نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، نماز اور روزوں کے قضا نہ کرنے پر کیسی مار پڑ سکتی ہے، وہ تم سوچو۔ تم دنیا کے کسی پریسیڈنٹ کا حکم توڑ کے دیکھو، کاؤنسل کا حکم توڑ کر دیکھو، تو وہ تو اللہ ہے، فرما رہے ہم نے تو تم کو پیدا کیا ہے، اور قیامت کے دن وہی اللہ بولو بے شک دوبارہ تم کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ علاج بتلا رہے ہیں کہ تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، قرآن پاک میں اس کو پچھاڑو، اس کا مقابلہ کرو، وہ تمہارے دل میں جب گناہ کا خیال ڈالے تو سمجھو کہ شیطان آیا۔ نیکیاں چھڑوانے کا حکم کرے، نمازوں میں سستی کرے تو سمجھو کہ شیطان آیا۔ اب اس کا مقابلہ کرو، وہ جو چاہتا ہے وہ بالکل نہ کرو، اللہ نے تمہیں عقل دی، اور اس کے فتنے بتلائے قرآن پاک میں کہ وہ کیسے کیسے فتنے کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. جو لوگوں کے دلوں میں برے خیال ڈالتا ہے, زور سے بولو بھائی, کیا ڈالتا ہے؟ اور میں جب برا خیال آیا سمجھو شیطان آیا. اب تم کو اللہ نے عقل دی, ایمان دیا ہے, اس گناہ کو مت کرو. وہ تم کو زینا کی دعوت دے, گناہ کرنے کی, زینا کاری کی, تو تم خود کو سوچو کہ زینا کاری پر کتنا بڑا عذاب ہے. تو فرما رہے جو تمہارے دلوں میں برے خیال ڈالتا ہے سمجھو کہ شیطان آیا. اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو پہچانو. کتابوں میں, قرآن کی تفسیروں میں کئی واقعات نقل کیے ہیں اور یہ سمجھایا ہے کہ شیطان کے فتنوں سے بچو, اس کے خیالات سے بچو. مسلمانوں, لکھا ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, دھیان سے سنو شیطان کے کیسے فتنے. ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ شیطان کا خیال ہے. وہ مسجد کے باہر روڈ پر آرام کر رہے تھے. ایک زمانے میں اللہ والے روڈوں پہ پڑے رہتے تھے. دہلی جامع مسجد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں اس کی ہر سیڑھی پر اللہ کا ولی سوتا تھا. آخری سیڑھی پر میاں مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ بیٹھتے تھے, تربوز بیچتے تھے, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی فقیر آدمی ہے. وہ بزرگ سوئے ہوئے ہیں اور شیطان آیا اور ان کو جگایا, کہا اٹھو جلدی سے. کہا کیا بات؟ ارے کہا وہ بات میں پوچھنا, یہ دیوار گرنے والی ہے, مر جاؤ گے, اٹھ جاؤ. اپنی ایمانی طاقت سے اس کو پکڑا. کہا تو یہ بتلا کون ہے تو؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا چھوڑوں گا نہیں, بول کون ہے تو؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا تو شیطان اور ایک ایمان والے کی جان بچائے, تو چاہتا ہے کہ ہر مسلمان مر جائے, تو میری جان بچائے, یہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تو میری جان بچانے کے لیے آیا ہے اس میں تیرا کوئی فتنہ لگ رہا ہے. سلمانوں ذرا مارک کرو کیسے فتنے کرتا ہے. کہا چھوڑ دو گے؟ کہا بالکل چھوڑ دوں گا, مگر پہلے بتلا تو مجھے اٹھانے کیوں آیا ہے. کہنے لگا کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں سنی ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ شہداء امتی سبعتن, میری امت کے سات شہید ہیں, جو علم حاصل کرنے جائے اور راستے میں مر جائے, مدرسوں میں راستے میں آتے جاتے, کہا وہ شہید. جو اللہ کے راہ میں نکلا اور انتقال کر جائے, کہا وہ شہید. میدان جہاد میں مر جائے, وہ شہید. جو عورت ڈیلیوری میں مر جائے, وہ شہید. کینسر کی بیماری میں مر جائے, وہ شہید. پانی بھرنے گیا اور پاؤں پھسل گیا اور مر گیا, تو شہید. فائر لگ گیا اور باہر نکلنے نہیں پایا اور جل کر مر گیا, شہید. اور فرمایا جو دیوار کے نیچے گر کر دب کر مر جائے, وہ شہید. کہا یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نام شہیدوں میں لکھا جائے, اس لیے میں اٹھانے آیا تھا. میرا زور سے بولو بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا نام شہیدوں میں لکھا جائے. محدثین کرام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے, ہمیشہ. ایک دن شیطان آیا اور ان کو گہری نیند میں ڈال دیا. آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو گئی. اتنا روئے مسلمانوں, اتنا روئے کہ اللہ کی پناہ. اب آپ یہ پوچھو کہ تہجد تو نفل, اس میں رونے کی کیا ضرورت؟ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں یا صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں, ان کو پوچھو کہ عید کی نماز یا جمعے کی آپ پابندی کرتے, ایک دن چھٹ جائے تو تم کو کیسا لگتا ہے؟ بولو نے بھائی, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی پابندی تھی. اتنا روئے, اتنا روئے کہ اللہ کی پناہ. پھر مسلمانوں, رات کو جب سوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی, وہ صحابی رضی اللہ عنہ, خواب میں زیارت کروائی, اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خواب میں بتلایا کہ تو اتنا رویا, اتنا رویا کہ اللہ نے, دھیان سے سنو, اللہ نے تجھے تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا ہے, خواب میں بتلایا. تو شیطان دوسرے دن جلدی سے آیا اور تہجد کے وقت سے پہلے اٹھا دیا. صحابی کا واقعہ, اپنے ہاتھ ایمان کی طاقت سے پکڑا, کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان. کہا تو اور مجھے کیوں آیا؟ کہا تہجد میں اٹھانے کے لیے. کہا تو تو لوگوں کو فجر میں سلا دیتا ہے, تہجد میں اٹھانے کے لیے آیا. کہا اس میں تیرا کوئی فتنہ ہوگا بتلا. کہا پچھلے رات میں نے آپ کو گہری نیند میں سلا دیا تھا اور آپ سو گئے اور آپ کی تہجد چھوٹی, مگر آپ نے ایسی توبہ کی نفل پر کہ اللہ نے آپ کو فرض سے زیادہ ثواب دے دیا, تو میں نے سوچا کہ تم نفل ہی پڑھا کرو, تہجد ہی پڑھا کرو. دیکھا آپ نے, یہ شیطان کے فتنے ہیں. مسلمانوں, شیطان کا مقابلہ کرنے کا حکم ہے. جب تمہارے دل میں کوئی گناہ کا خیال آئے اس کو مت کرو, نیکی چھوڑنے کا خیال آئے اس نیکی کو ڈبل کرو. اس لیے آپ کو معلوم ہے, نماز فرض نماز میں, نفل نماز میں, اگر ایک واجب چھوٹ جاتا ہے یا ایک سجدہ چھوٹا, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک سلام پھیرو, اور اس نے ایک سجدہ چھڑوایا, زور سے بولو تم کتنے سجدے مارو؟ کہا دو سجدے مارو, تاکہ شیطان بھاگے یہاں سے. یہ حکم ہے. شیطان کا ہم لوگ مقابلہ نہیں کرتے ہیں, اس لیے رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی. علامہ اقبال اسی کو فرماتے تھے, مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کہا صحابہ کرام جیسے اوصاف کے مسلمان نہ رہے, اس لیے مسجد رمضان کے بعد ویران ہو جاتی. اور علامہ اقبال اسی کا نقشہ کھینچتے تھے کہ مسلم نوجوانوں, دکانوں پر, فیکٹریوں پر, سکول اور کالج میں, یونیورسٹیوں میں تمہاری فرض نمازیں کیوں چھوٹتی ہے؟ اسی کا ایک نقشہ کھینچ رہے. اور میں اس کا آگے قرآن سے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا علاج کیا بتلا. ایک تو شیطان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا. ایک, علامہ اقبال فرما رہے ہیں, اے مسلم نوجوانوں, یہ دنیا کے کام کاج میں تمہاری فرض نمازیں چھوٹتی ہے, اور میں جب لندن میں تعلیم لے رہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں, اے مسلم نوجوانوں, فرض نماز تو کیا, برف آئس گھٹنوں تک گرتی تھی اور تلوار کی طرح کاٹ دے ایسی برف گرتی تھی, اس برف باری میں فرض نماز تو کیا, کبھی تہجد نہیں چھوٹی. اقبال فرما رہے, زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, تلوار کی طرح کاٹ دے ایسی برف گرتی تھی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی. بولو بھائی کہاں؟ لندن میں. نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. کہا اس برف باری میں فرض نماز تو کیا, کبھی تہجد نہیں چھوٹی. اور لکھا ہے یہ برکت تھی اللہ والوں کی صحبت تھی. ذرا زور سے بولو بھائی, سب مل کر بولو, کس کی صحبت؟ اللہ والوں. تو ایک علاج تو میں نے بتلا دیا آپ کو کہ شیطان کا ہر پرسنلی ہر آدمی مقابلہ کرے. اور شیطان کا مقابلہ کس طرح ہوگا, اس کے لیے ایمانی پاور کا ہونا ضرور, اور وہ ایمانی پاور ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے, علماء کے پاس بیٹھنے سے, قرآن و حدیث کو سمجھنے سے, دین کے ماحول میں رہنے سے, تعلیم میں بیٹھنے سے, دین کی دعوت کا کام کرنے سے, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے. غرض یہ کہ دین کے ماحول میں آدمی رہے گا تو شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی. وہی آیت میں نے شروع میں پڑھی آپ کے سامنے, اللہ فرما رہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ وکونوا مع الصادقین, اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو. بھائی ذرا زور سے بولو نا, بولو گے تو کام چلے گا. تم لوگ ہماری طرح چلانا ہوگا تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ روزے تو اتنے لمبے ہیں, دو فٹ جتنے, بیس بیس گھنٹے کے. کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو, علماء کے پاس, جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ تم کو سمجھائیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور یہ سلسلہ مسلمانوں اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, اس لیے مسجدیں ویران ہو جاتی رمضان کے بعد, گھروں میں رات دن ٹیلی ویژن کے گندے پروگرامز چلتے ہیں, ڈرامے چلتے ہیں, گندی سیریلیں چلتی ہیں, سیکس لائن کے گندے پروگرامز لوگ دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ اور فیس بک پر گندے چیٹنگز ہو رہے ہیں, گندے گندے ناولز پڑھے جا رہے ہیں. جب ماحول گندا ہوگا تو مسلمانوں ظاہر ہے مسجد ویران ہونے ہی والی ہے. بھائی ذرا زور سے بولو نا, ہے کہ نہیں؟ ماحول دین کا نہیں ہوگا نا تو مسلمانوں ویران ہی ہونے والی. جو کرنے کا حکم ہے رمضان کے بعد, پہلا جواب دیا اللہ نے, شیطان کا مقابلہ کرو ایک, پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھو. مسلمانوں اس کو سمجھاتا چلوں, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا یہ سلسلہ ہر زمانے میں, ہر نبیوں کے زمانے میں رہا ہے, حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی مبارک صحبت میں, صحابہ کرام آئے. مسلمانوں جو مورتیوں کی, پتھروں کی, سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر مسلمانوں کہاں سے کہاں پہنچا دے, صحابہ کرام کا لقب دے. اسی لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے. آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ابو بکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے اتنا پاور بھرا کہ مسلمانوں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. میں چھوٹے سے دو تین واقعہ آپ کو صحابہ کے سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کس طرح بیٹھتے تھے. علماء محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے خواب دیکھا. دیکھو اللہ والوں کی صحبت, دیکھو آپ ذرا دھیان سے سنو. خواب میں یہ دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام کر رہے نیند میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گورنری کا زمانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں, خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, سلام پھیرا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اور ایک صحابی سے فرمایا کہ ادھر کونے پر کھجور کا باکس پڑا ہوا ہے, ذرا میرے سامنے لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا باکس منگوایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے ایک ایک کھجور لے لو, سب لائن لگا لو. سب لائن لگائی, حضرت علی رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. اتنے میں باری آئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. دیکھو صحبت کا اثر, دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور دی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو بھی ایک کھجور دی. سنو دھیان سے, واقعے میں لکھا ہے سیدنا علی کرم اللہ جو دوسری کھجور کے لیے کھڑے رہے کہ اللہ کے رسول شاید مجھے دوسری کھجور دے دے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی رشتہ داریاں بہت زیادہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے, اور داماد اور جوائی بھی تھے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی آپ لوگ, جوائی سمجھتے ہیں, بیٹی دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی. یہ رشتوں کی وجہ سے شاید کھڑے رہے کہ شاید رسول اللہ کے مبارک ہاتھ سے دوسری کھجور مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آگے چلو, سب کو ایک ایک کھجور. یہ خواب میں دیکھ رہے, اتنے میں آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو کہا یہ تو میں نے خواب دیکھا ہے, مگر خوش ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اذان ہوئی مسجد نبوی میں, وضو کر کے سیدھے مسجد پہنچ گئے. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں یہ خواب میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں سنایا, میں اور میرا اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا تھا. فجر کی نماز میں پہنچ گیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیات تھے, وہی نمازیں پڑھاتے تھے, وہی گورنر تھے, کہا وہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی جیسے نماز روزانہ پڑھاتے تھے. اتنے میں انہوں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خواب میں چہرہ مبارک کیا تھا، ایسے ہی سب صحابہ اور تابعین کے سامنے چہرہ مبارک کیا، اور ایک صحابی سے فرمایا کہ ادھر کھجور کا باکس پڑا ہے، ذرا میرے سامنے لاؤ. حضرت علی فرما رہے میں حیران ہو گیا کہ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا، میں نے عمر فاروق کو وہی آنکھوں سے کرتے دیکھا، حیران ہو گئے. اور اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ سب لائن لگاؤ اور مجھ سے ایک ایک کھجور لے لو، اور حیران ہو گئے. اتنے میں سب کھڑے ہو گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی باری آئی. دیکھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کہاں پہنچایا، کرامت تو دیکھو کرامت. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کرامت تھی کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کھجور لیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحبت کا اثر دیکھو، اللہ والوں کی صحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے، کھجور لینے کا وقت آ گیا، کھڑے ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک کھجور دی جیسے سب کو ایک دی. حضرت علی کرم اللہ جو جیسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسری کھجور کے لیے کھڑے ہوئے تھے، عمر فاروق کے سامنے بھی دوسری کھجور کے لیے کھڑے ہوئے. جیسے کھڑے ہوئے عمر فاروق زور سے چلائے، اے علی اللہ کی قسم رات کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دوسری کھجور دیتے تو عمر فاروق بھی دیتے، رسول اللہ نے نہیں دی. عمر فاروق کی کیا مجال ہے کہ غیر انصاف کی کرے، سب کو ایک ہے تو تمہارے لیے بھی ایک ہے. حضرت علی کرم اللہ جو نے فوراً چہرہ صحابہ کی طرف کیا اور کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، کھجور لے لینا، مگر یاد رکھو یہ میرا رات کا قصہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، میرے اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا. اور عمر فاروق کے دل پر یہ کس نے کھولا؟ فرمایا اللہ کی قسم میرے رات کا قصہ عمر فاروق کے سینے پر اللہ نے کھولا ہے. اے لوگو اب مانو یا نہ مانو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی گورنر بننے کا حق رکھتا تھا تو بے شک اور بے شک عمر فاروق رکھتا تھا. مسلمانوں یہ مقام پر آدمی کب پہنچتا ہے؟ جب آدمی رمضان کے بعد اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا. ہم لوگ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. ایسا ہی واقعہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں، یہ واقعہ تو حدیث میں ہے، عجیب ہے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں. مسلمانوں آج ہماری صحبتیں گندے اور ننگے انسانوں کے ساتھ. قرآن کی مجلسوں میں رہو گے اور اس کو سمجھو گے کہ اس میں کیا لکھا ہے، گھروں میں دین کا ماحول ہوگا تو کچھ پتا چلے گا اور جینے کا مزہ ملے گا. ایک دن کا واقعہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہی، بالکل صحیح حدیث ہے یہ، کہ بہت گرمی کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آپ جبہ مبارک پہنتے تھے اور اندر لنگی مبارک پہنتے. فرمایا بہت گرمی تھی تو آپ نے گھر میں آ کر جبہ مبارک نکال دیا، صرف لنگی مبارک پہنے ہیں. فرمایا عائشہ تکیہ دو، کہ کھجور کی چھال کا تکیہ دیا. دیکھو پورا قصہ سنو دھیان سے، میں بتلا رہا ہوں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. لنگی مرد کا سطر یہاں پیٹ سے یہاں گھٹنوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے پاؤں لمبے کر کے، اور لنگی مبارک حدیث میں ہے یہاں تک اونچی کی، یہ پنڈلی کا گوشت مبارک بھی نظر آ رہا تھا، دونوں پاؤں ایسے کی سیدھے بیٹھے اور ٹیک لگا کر بیٹھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں، وہ بغل میں بیٹھی. یہ اسی مبارک کمرے کا واقعہ ہے مسلمانوں، جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، یہ آپ کا مبارک مکان تھا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے. یہ اسی مکان کا واقعہ ہے جہاں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. آپ دونوں بیٹھے تھے، اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا، پوچھا کون ہے؟ کہ میں ابو بکر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آؤ. دیکھو حدیث میں دھیان سے سننا، اسی حالت میں بیٹھے رہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. یہ بیٹی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، باپ اور بیٹی کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں. زور سے بولو بھائی، ہے حکم نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ اسی بیٹھی رہی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافہ کیا اور پھر دین کی باتیں شروع کر دی کہ کیا حال ہے، اسلام کہاں تک پہنچ رہا ہے. دین کا چرچا شروع ہو گیا، دین کی دعوت کا. یہ بات چل رہی تھی اور اتنے میں تھوڑی دیر میں دوسری بار دروازہ نوک ہوا باہر سے، پوچھا کون؟ جواب ملا انا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عمر بن الخطاب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً چہرے پر چادر ڈال دی. وہ تو ایک کمرہ تھا مسلمانوں، ہماری طرح بنگلے اور کوٹھیاں نہیں تھی کہ سٹنگ روم الگ سلیپنگ روم الگ. اب تو انڈیا میں ویلکم روم بھی الگ بن رہا ہے، ویٹنگ روم تو الگ ویلکم روم بھی بن رہا ہے. کتنی نعمتیں بوچھار، آدمی نعمتیں شکر کرتے کرتے تھک جائے، اتنی نعمتیں اللہ نے. اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں پر شکریہ کی توفیق عطا کرے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، رب اجعلنی لک شکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تو مجھے تیری ذات کا بہت شکر کرنے والا بنا دے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. خیر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے چہرے پر چادر ڈال دی. پھر عمر فاروق تشریف لائے، مسافہ کیا، ملاقات کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغل میں بیٹھے. دوسرا کوئی کمرہ تھا نہیں کہ اندر جا کے پردہ کرے، وہ تو ایک ہی تو حجرہ تھا. دین کا چرچا شروع ہو گیا. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق آئے تو اسی حالت میں بیٹھے رہے، بہت سخت گرمی تھی. دین کی بات چالو ہے اور اتنے میں تھوڑی دیر ہوئی، پھر تیسری بار دروازہ نوک ہوا. پوچھا گیا کون؟ کہنا عثمان ذنورین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عثمان. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، بیٹی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دو دو بیٹی. ایک بیٹی دی تو اس کا انتقال ہو گیا، اور مسلمانوں دوسری بیٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اور بھی بیٹیاں ہوتی تو عثمان پر قربان کرتا جاتا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیٹیاں دینے میں؟ پہلے پوچھتے ہیں کہ امنی پاس کوکا چھے کہ نہیں، کوکا کوکا سمجھتے ہیں ہم لوگ، پیسے ہیں کہ نہیں. لوگ ایمان اور یقین، چاہے وہ پھر کیا کرتا ہو کچھ پرواہ نہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دنیا کے ساتھ دین دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں دوسری بیٹی دی نے تو صحابہ سے فرمایا کہ ایک بیٹی انتقال کر گئی، اس لیے میں دوسری دے رہا ہوں اس کو، عثمان کو. ذرا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کہاں مقام پہنچا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اللہ پاک ہم لوگوں کو علماء کی صحبت نصیب فرمائے. مسلمانوں اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. دیکھو سننے جیسی بات ہے، جیسے عثمان غنی تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی لنگی مبارک سیدھی کر لی. دیکھو وہ دونوں تو سب صحابہ میں سب سے اونچا مقام، مگر ان کے آنے پر لنگی مبارک سیدھی نہیں کی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر جلدی جلدی لنگی مبارک سیدھی کی، اور آپ کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے سے لگایا اور پھر بٹھایا اور پھر دین کا چرچا شروع ہوا. جب یہ تینوں حضرات چلے گئے تو مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ابوبکر عمر کا درجہ تو امت میں سب سے بڑا ہے، آپ نے خود فرمایا ہے، اور عثمان غنی آپ کے داماد ہیں، اور ان کے آنے پر آپ نے لنگی مبارک سیدھی کر لی، کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے سے لگایا. بس یہ جو ڈیفرنس دیکھا میں نے، اللہ کے رسول اس کا ریزن، اس کا کارن، اس کی وجہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ یہ فرق کیا ہوا. مسلمانوں ذرا دھیان سے سنو، فرمایا عائشہ سن لو ذرا یہ کیوں کیا میں نے. اس وقت جبریل امین آسمانوں سے آئے تھے اور مجھے بتلایا گیا، فرمایا واللہ واللہ یا عائش انا لا استحی من رجل تستحی منه الملائکۃ. اے عائشہ مجھے آسمانوں سے بتلایا گیا کہ اللہ کی قسم کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے، اللہ کے فرشتے جس سے شرم کرتے. یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور یہ کب ملا مسلمانوں یہ مقام کہ جن سے فرشتے شرم کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولو بے شک مبارک صحبت سے رات دن لگے رہتے تھے، رات دن لگے رہتے تھے. جب ایمان ملا نا تو ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہونی چاہیے، کوئی نعمت. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز مسلمانوں مجھے اور آپ کو دی ہے، ایمان بہت بڑی چیز. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، دین کی صحبت کے بغیر آدمی سچا انسان بھی نہیں بن سکتا اور سچا مسلمان بھی نہیں بن سکتا. دیکھو علامہ اقبال، ڈبل پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے علامہ اقبال نے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں آ کر، مگر ان کے والد نے ان کو اللہ والے کی صحبت میں رکھا تھا، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے. بھائی بولو نے ذرا زور سے، بے شک اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہی فائدہ رمضان کے بعد جو ہم دور ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے ہم لوگ دین کے ماحول میں رہتے نہیں. اب تو مسلمانوں ماحول میں رہنے کی بے حد ضرورت ہے. کان کھول کر سن لو، اللہ کی قسم کھا کر روزے کی حالت میں کہتا ہوں مسجد عمر میں بیٹھ کر کہ قیامت بہت قریب آ گئی. ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو چکے ہیں، بڑی نشانیوں میں. چند سال رہ گئے قیامت کو، اور آپ میں سے کسی کو یقین نہ تو آپ اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو. میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا ہوں. پچھلے سال میں جامع مسجد میں یہاں لیسٹر میں تقریر کی، میں نے پورے رمضان کے اور اعتکاف پر بیان ہوا، پھر 10 منٹ میں نے قیامت پر بولا، نشانیوں پر. تو دمن کے حاجی صاحب ہیں وہ ناراض ہو کے گھر چلے گئے. میں گھر کے جا کر بیوی کو کہا ہم کہ ہمنا کہیں قیامت آ گئی ہے، بیوی کو جا. تو انہوں نے بھی سنا ہوگا، تو انہوں نے کہا مولانا نے تو صرف نشانیاں بتلائی اور کچھ نہیں کہا. انہوں نے تو یہ بھی کہا آپ کو کہ استخارہ کر کے پوچھ لو اللہ سے کہ ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. بس سیدھی بات ہے، انہوں نے کوئی تاریخ تو بتلائی نہیں. مسلمانوں اللہ گواہ ان کو شک ہوا میری بات پر، انہوں نے استخارہ کیا پہلی رات کو. وہ دیندار آدمی اور مجھے 3 دن کے بعد اسی لیسٹر میں، میں والسل برمنگھم سے آیا تیسرے دن، انہوں نے مجھے ڈھونڈا، کسی نے بتایا ان کے بھانجے کے گھر پر ہے. مسلمانوں اللہ گواہ ہے کل بھی وہ تھے، میں نے کل جامع مسجد میں کئی واقعہ بیان کیا. وہ انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے استخارہ کیا تو پہلی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے آسمان سے کوئی اردو زبان میں بول رہا ہے، میں آواز سنی اور مجھے معلوم ہے وہ الفاظ کیا ہوا. پہلی رات کو خواب میں کہا میرے بندے تو مجھے قیامت کا پوچھ رہا ہے، اب ہم توبہ کے دروازوں کو بہت جلد بند کرنے والے، آپ پوچھ لو. آپ ان کو میری بات پر شک ہوا تھا. اب تو ہم کو دین کی مجلسوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، یہ تو مسلمانوں مار مار کے ٹھوسے نکال دے گا میدان حشر میں. یاد رکھو آپ، اتنی زینا کاریاں ہو رہی مسلمانوں میں، اتنی زینا کاریاں. یہ دنیا کی ننگی قوموں میں تو بات چھوڑو، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مسلمانوں آنکھ کے زینا سے بھی حفاظت فرمائے. اتنی دنیا ننگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سپاٹے پھرانا چلو کر دیا. قیامت کی میں آپ کو بتلاؤں، آپ دیکھ لینا. پہلے تو سن لو کہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تو اوور 1000 کے قریب ہے، 1000 کے قریب. آپ بچپن میں پڑھتے تھے مدرسے میں مکتب میں کہ چپل، جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوں گی، جن کو سگنیچر کرتے نہیں آتا ہوگا، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں باندھیں گے، بکریاں چرانے والے بڑے بڑے عہدوں پر آ جائیں گے. بولو بھائی سنا تھا نہیں؟ یہ نشانیاں تو کب سے پوری ہوگی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان میں 2 نشانی لاسٹ اینڈ فائنل ہوگی. یاد رکھنا بھائی، چھوٹی نشانیوں میں کتنی نشانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 نشانی ہیں جو قیامت تک چالو رہے گی. بڑی نشانیاں چالو ہوگی تو بھی وہ چالو رہے گی. وہ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت بہت قریب آ جائے گی تو چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو قیامت تک چلے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. آپ لوگوں کو کچھ احساس ہے؟ میں تو یہاں ہر سال جب آتا ہوں تو ہر رمضان میں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے میری اور آپ کی 1 مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی. بھائی کچھ احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ یار آپ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے قبرستان میں بیٹھے ہو. ذرا زور سے بولو بھائی، فیلنگ ہو رہا ہے آپ کو؟ حدیث میں ہے السنۃ کالشہر، 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا. والشہر کالاسبوع، 1 مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا. اور ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ سیکنڈ میں گزر جائے. میں ابھی بھوپال گیا تھا مسلمانوں، وہاں بیان کے بعد ایک سرپنچ صاحب آئے تھے شجالپور سے. وہ مجھے سائٹ پر لے جا کر کہنے لگے آپ کو 95 سے محسوس ہو رہا ہے. مجھے کہہ رہے، میں نے بیان میں کہا تھا کہ میں 20 سال سے محسوس کر رہا ہوں ٹائم میں سے برکت اٹھا لی جا رہی. وہ مجھے کہنے لگے میں 1990 سے محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی. دیکھا بھائی، آپ مارک کرو، آئندہ آج سنڈے، آئندہ سنڈے کو مجھے یاد کرنا آپ کو ایسا لگے گا جیسے 1 دن گزرا. یہ ایک تو ایک نشانی. دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر والفحش والرشوہ والزنا فبعدها سنوات الزلازل. جب قیامت بہت قریب آ جائے گی تو لوگ جھوٹ بولیں گے، بے حساب جھوٹ، شراب، وائن، دارو پیئیں گے، والمیسر، سٹہ کھیلیں گے، کسینوں میں جائیں گے. آج میں علاج میں بیٹھا تھا، لوگ دوائیں لینے کے لیے آتے ہیں، تو ایک پیشنٹ آیا کہ مولانا دیکھو کتنے لاکھ روپے کسینوں میں ہار گیا، باپ کے پیسے بھی کھا گیا، بچوں کے پیسے بھی. ایک مثال دیتا ہوں میں، کسی کی برائی نہیں کر رہا، دیکھو آپ سوچو، آپ حلال پیسے تو ہار گیا، باپ کے پیسے بھی اور بچوں کے پیسے بھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورشوہ، جگار، جوا، کسینو، شراب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانچ اور رشوت، کرپشن. اور فرمایا وزینا، اور جب زینا کاری عام ہو جائے گی، عام، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کے برس قیامت تک چالو ہو جائے گی. ذرا زور سے بولو بھائی، کس کے سال چالو ہو جائیں گے؟ زلزلے، ارتھ کوئک. میں یہاں انگلینڈ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کو فکر تھوڑی ہے، آپ لوگ تو موت کے نام سے ڈرتے ہیں، تو قیامت کے نام سے کتنا ڈریں گے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ موت نہیں آئے گی تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی، قیامت نہیں آئے گی تو جنت بھی نہیں ملے گی، اور قیامت آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد سیدھے جنت ملنے والی. میں روزانہ نیٹ پر دیکھتا ہوں، گزشتہ کل 67 ہیں زلزلے پوری دنیا میں ایک دن میں. بھائی ذرا کچھ زور سے تو بولو، میں انڈیا میں جا کے قسم کھاؤں گا مسجد عمر والے ایک بار زور سے بولے تھے. گزشتہ کل 67 ہے، زور سے بولو کتنے ہیں. اور اس سے ایک دن آگے 88 ہے، اور اس سے ایک دن آگے 113، 113، 113. روز کی یہ خبر ہے. آپ دیکھ لو کون سے ملک میں، کون سے ضلع میں، صبح کون سا، کتنے منٹ کا جھٹکا ہوا، کیا نقصان ہوا ٹوٹل. اس پر آپ گوگل مار کے لکھو، اس پر دی لیٹسٹ ارتھ کوئک ان دا ورلڈ، فوراً پورا ریکارڈ آ جائے گا. میں ابھی برما میں تھا تو میں نے ایک دن نیٹ کھولا، تو نیٹ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ چلو کہاں کہاں ہے. 19-20 تاریخ تھی پچھلے مہینے کی، تو میں نے دیکھا انڈیا، گجرات، بھروچ اینڈ سورت. میں نے کہا لو ہمارے علاقے میں ہوا. اور جیسے کھولا تھوڑی دیر میں، میں نے دو دن سے کھولا نہیں تھا، وہاں مشغول تھا، تو مسلمانوں انڈیا سے دوستوں نے 600 میسج بھیجے ہم کے ہمیرو دھرتی کم تھے، گجراتی میں لکھتے ہیں میسج، 600 میسج صرف دھرتی کم کی. آپ اندازہ لگاؤ، میں 2007 سے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کر لو، حالات بہت زیادہ ڈینجر ہو چکے ہیں. آپ نیٹ پر نیویارک کی سائٹ جاؤ، نیویارک سائٹ گوگل مار کر، اور وہاں نیویارک سے ایک اخبار نکلتا ہے انگریزی میں، اس کا نام ہے سائنس میگزین. ٹوٹل بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کو چھاپتے ہیں. ابھی میں نے پچھلا شمارہ اس کا پڑھا جو نیا، اتنا موٹا مسلمان، اس پر لکھا ہے فرنٹ پیج پر ارتھ ان کرائسس، زمین خطرے میں جا چکی ہے. ذرا زور سے بولو بھائی تاکہ امت کو آپ کو بتلانا ہے کیا لکھا ہے سائنس والوں نے، زمین خطرے میں. لوگ سائنٹسٹ لوگ قبول کر رہے ہیں ارتھ ان کرائسس، زمین خطرے میں جا چکی. اور وہ لوگ آگے لکھا دوسرے پیج پر وی آر آن اے ویری ڈینجرس سٹیج ان دا ورلڈ ناؤ، اس وقت ہم زمین پر بہت خطرناک جگہ پر کھڑے. مجھے اللہ یاد آئے، اللہ تو نے کتنا سچا کلام قرآن پاک میں 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کا جن کو ہم علم دیں گے، یعنی سائنٹسٹ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی قیامت سے پہلے قبول کر لے. بولو بے شک ہے کہ نہیں، قبول کر لیا؟ کہہ رہے بالکل. یہ لوگ کہہ رہے ڈومز ڈے از ناٹ فار، یہ سائنٹسٹ لوگوں کی زبان کا، دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں. یہ لوگ قبول کر لیا ہے اور کہہ رہے ہیں تم کو اپنے مذہب کے مطابق جو کرنا ہو کرو، کچھ ہونے والا نہیں. یہ زلزلے ہو جو رہے، پوری دنیا کھوکھلی ہو گئی، اور کہا کہ اتنی کھوکھلی ہو گئی کہ کب وہ جھٹکا آ کر انسانوں کو تباہ کر دے، کچھ نہیں کہتا، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے. آپ سوچ لو. اور ان لوگوں نے کہا کہ جو اسباب ہے دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے پہاڑ ہیں پہاڑ، ان پر جو آئس تھا برف، وہ گرمیوں میں پگھل پگھل کر سمندروں میں جا رہے، سمندر کا لیول بہت زیادہ اوپر ہو رہا ہے، اس میں بھی زلزلے اور ارتھ کوئک آنے کا خطرہ. اور اب جب وہ آئس رہا نہیں، تو کہا کہ پہاڑوں کے نیچے اندر آگ ہے، آگ فائر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آئس تھا برف، وہ رہا نہیں، لہذا یہ اسباب ہے کہ پوری دنیا کانپ رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ظاہری اسباب ہے، اصل ہے جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، حرام روزیاں، زینا کاریاں. فرما اس کے بعد زلزلے قیامت تک چالو رہے. اب تو ایک بار زور سے بولو بھائی، زلزلے چالو ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آپ کی اولادیں کوئی نیٹ جانتا تو روز دیکھو اور اللہ کو یاد کرو آپ، اور توبہ کرنے کا وقت قریب آ گیا. اب تو مسلمانوں ہم لوگوں کو دین کی مجلسوں کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، کب کیا ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ میں نے دو نشانی آپ کو بتلا دی جو لاسٹ اینڈ فائنل قیامت تک چلے گی. اور اب بڑی نشانیاں سن لو، اس کے بعد ہم دعا کرا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 10 بڑی نشانیاں. بھائی بتلانا پڑے گا نا، مسلمانوں کو تو یہی خبر نہیں، ان کو تو وہ خبر ہے کہ 11 کرکٹر ہیں، وہ سب کو معلوم. پہلی نشانی الدخان، زمین سے دھواں نکلے گا، سموک قرآن پاک میں، اور آسمانوں پر پھیل جائے گا. ایک اور پورے قرآن میں یغش الناس، لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے گا، کوئی کام کرنے نہیں دے گا جب دھواں نکلے. ایک دوسرا والخسف فی المشرق، ایک زلزلہ ہوگا پورب میں، ایسٹ میں، ایشیا کی سائڈ میں، 1500 سال پہلے فرمائے. اور دوسرا والخسف فی المغرب، اور ایک خسف ہوگا یورپ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا یورپ میں ہوگا. اور چوتھی نشانی فرمایا والخسف فی جزیرت العرب، اور ایک عربستان میں ہوگا. میں دنیا کے حالات پر بھی نظر رکھتا ہوں، میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ چار نشانیاں پوری ہو گئی. ذرا زور سے بولو بھائی کتنی، اور اٹھا کے دیکھ لو نیٹ، دیکھ لو آپ 2010 میں، 2010 فرام 14 اپریل ٹو 24 اپریل، 14 اپریل سے 24 اپریل تک یہ سموک نکل گیا دھواں، یہ جرمنی اور اٹالی کے پاس آئس لینڈ. بھائی ذرا زور سے بولو، سنا تھا آپ نے، یہ ہو گیا ہے. 60 لاکھ پیسنجرز، ذرا دھیان دو، اللہ کی قدرت کو یاد کرو، 60 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر سٹاپ ہو گئے تھے. ایک پلین اڑا نہیں، اللہ کی قسم، نہ فرانس میں، نہ یورپ میں، نہ امریکہ. اتنا دھواں، تینوں تین کھنڈ کو اللہ نے پکڑ لیا تھا. میں ولساڑ جاتا ہوں، ایک دوست آئس لینڈ سے آئے تھے جہاں دھواں نکلا تھا، کہہ رہے مولانا قیامت تو کیسی لگی کہ وینٹیلیشن نہیں کھول سکتے، اتنا ڈینجر دھواں اندر گھروں میں آ رہا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہا. پارلیمنٹ بند، روڈ بند، سائیکلیں بند، ٹوٹل آئس لینڈ بند ہو گیا، کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے. وہ کہہ رہے تھے آٹا ختم ہو گیا تھا، آٹا روٹی کا، تو گھر میں مکئی تھے، مکئی اس کو کوٹ کوٹ کر گرم کر کے کھایا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آ گئی. یہ آئس لینڈ کا قصہ سنا رہا ہوں. 10 ڈیز تک یہ دھواں نکلا ہے. اور یورپ کے بارے میں لکھا آپ کے یورپ کے بارے میں کہ ڈیلی 30,000 فلائٹس روزانہ فلائی کرتے، 30,000، دو چار کو چھوڑ کر ایک فلائٹ اڑا نہیں ہے. ایک ایک ایروپلین کمپنی کو $200 million کا ڈیلی کا نقصان تھا. قرآن نے کہا تھا یخش الناس، ہم اس کو لوگوں کو پکڑ لیں گے. ذرا زور سے بولو نے، بے شک پکڑا کہ نہیں پکڑا، یہ ہو گیا، پہلی نشانی ہو گئی. اور یقین نہ ہے تو اللہ سے پوچھ لو، استخارہ کرو، دو رکعت نماز پڑھ کے، کہ وہ مول صاحب کہہ رہے تھے صحیح، سیدھی بات ہے، پھر تیاری کرنا. اور دوسری نشانی ایسٹ میں دھرتی کم ہوگا، یہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا، اس میں خسف ہوا. خسف کہتے ہیں کہ زلزلہ تو ہو مگر لوگ زمینوں میں ڈائریکٹ چلے جائیں. اوور 10,000 پیپل مسلمانوں زمینوں میں چلے گئے، مسنگ ہے بالکل، آج تک حکومت کہہ رہی کچھ خبر ہی نہیں ہو لوگ کہاں ہیں. جو جاپان میں ہوا 2011 میں، ایسٹ میں ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ویسٹ میں ہوگا، یورپ میں. والخسف فی المغرب، یہ ترکی میں ہو گیا 2011 کے لاسٹ میں، 4,000 سے زیادہ زمینوں میں غائب ہو گئے، 4,000 سے زیادہ. اور چوتھا بھی ہوگا والخسف فی جزیرت العرب، عربستان میں ہوا، یہ 2012 میں ہوا، 2012 میں عراق، ایران اور یمن میں ہوا، اور اس کے جھٹکے سعودیہ تک گئے، 3,000 کے قریب آدمی زمینوں میں چلے گئے، 3,000. ابھی میں 15 شعبان کو سورج شہر میں تھا، تو یمن سے ایک عالم آئے تھے، شیخ محمد خالد الیمنی الحضرمی. میں نے ان کو پوچھا کہ شیخ یہ خسف ہوا آپ کو معلوم ہے؟ کہا بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شیخ نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مسلمانوں، وہ مجھے ایسا کہہ رہے تھے شیخ یمنی کہ مولانا آپ ہندوستان اور یورپ کی بات کرتے ہو، عربستان میں اتنی زینا کاریاں کہ اللہ کی پناہ. شیخ حضرمی کہہ رہے تھے آپ دیکھ لو کہ دنیا ننگی ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب قیامت بہت قریب آ جائے گی تو لوگوں کو اسلام اجنبی لگے گا، سٹرینجر، جیسے شروع میں اسلام جب مکے سے شروع ہوا جیسے لوگوں کو سٹرینجر لگ رہا تھا، کہا لوگ دین سے اتنے دور ہو جائیں گے. مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ چار نشانی پوری ہوگی، اور پانچویں نشانی ہے سورج ویسٹ میں جائے گا اور ویسٹ سے نکلے گا، قیامت تک الٹا ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ نشانی کھل جائے گی، سب مل کر زور سے بولو، تو توبہ کے دروازے بند. حدیث میں ساری دنیا کے کافر ایمان لے آئیں گے، حدیث میں سب ٹوٹل ایمان لے آئیں گے، مگر اللہ فرمائیں گے کہ پلیٹ فارم پر سے گاڑی نکل گئی، اب کچھ نہیں ہوگا، توبہ رد کر دی جائے. اور حدیث میں کوئی مسلمان بھی ہم سے توبہ کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے. آخری ٹائم سورج ویسٹ نے چلایا. میں ابھی کینیڈا سے ایک انگریزی میں اخبار لایا ہوں، یہ اخبار دی ٹائم ہے نیویورک کا، امریکہ کا، جو 30 لاکھ سے زیادہ تعداد میں ڈیلی چھپتا ہے، 30 لاکھ. مسلمانوں، اس کی فرنٹ پیج پر، پہلے پیج پر لکھا ہے، سوچو ذرا، جاگو. ناسا جو امریکہ کی سائنس کی سب سے بڑی کمپنی ہے، انہوں نے ابھی اعلان کیا, دی ناسا کنفرمڈ دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ. ناسا نے کنفرم کر دیا ہے کہ چند مہینوں میں سورج پچھم کو جانے کو تیار. ہم لوگ سائنس والوں کے محتاج نہیں, مگر ہم کو اس بات کی خوشی کہ ہم کو جو 1500 سال پہلے بتلایا تھا آج یہ جاہل لوگ قبول کر رہے ہیں. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں, آج یہ قبول کر رہے ہیں. اور مسلمانوں, بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے, آخری بات سن لو, کہ جب قیامت بہت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیوں کے خواب بتلانا شروع کرے گی. میں ابھی بمبئی سے آیا تو میں فاؤنٹن ہوٹل پر رکا تھا بمبئی. مولانا عبد الرشید صاحب ہیں, ہمارے دوستوں میں ہیں, وہ میری تقریریں 20 سال سے سنتے ہیں. میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا, ابھی تو بہت دوستی ہو گئی. کہہ رہے کہ آج کل آپ قیامت پر بہت بول رہے ہیں. میں نے کہا بالکل, جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں. کہا مولانا ابھی میں 4 مہینے جماعت میں تھا بہار بنگال, تو کہا میں نے اللہ کے راستے میں 3 بڑی قیامت کی نشانیاں دیکھی. کہا دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. کہا ایک خواب تو یہ دیکھا کہ سورج کو میں نے ویسٹ سے اوپر نکلتے دیکھا کہ نکل چکا, خواب میں دیکھا. اور دوسرا, چھٹی جو نشانی, زمین سے جانور نکل کر بولے گا کہ قیامت آ گئی, فرمایا, وہ بھی دیکھا میں. اور تیسرا, کانا دجال کو میں نے دیکھا کہ کھڑا ہو گیا, اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہے. یہاں میں بریڈفورڈ گیا تھا ابھی, وہاں مولانا فضل داد صاحب ہیں, ان کے بھائی صاحب کرسچنوں میں یہاں کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. میں نے کہا کیا؟ بیان کے بعد انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں کہ لمبے لمبے بال ہیں اور موتی کی طرح پانی ٹپکتا ہوگا اور سیریا میں اتریں گے, دمشق میں, فرمایا بالکل اسی حالت میں دیکھا ہے. بمبئی میں میرے ایک دوست ہیں, ان کی جوان بیٹی ہے, تو بیٹی نے باپ کو کہا ہوگا, ان کے والد نے مجھے بتلایا, میرے دوستوں میں کہا کہ مولانا میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نیچے آ رہے ہیں. یہ الارم بج رہے ہیں, الارم. بخاری میں حدیث ہے, اذا اقترب الزمن لم تقد رؤیا المؤمن تقد. دیکھو ایک بات سن لو, خواب دیکھنے سے, زور سے بولو, کوئی آدمی ولی بنتا کوئی نہیں. کبھی ایسا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے درجے سے نیچے اتار دے. میں نے اپنی لائف میں, ہر مومن کو اللہ تعالیٰ خواب بتلاتے, میں نے پرائیویٹ خواب اپنی فیملی کو یا گھر میں کسی کو آج تک نہیں سنایا. ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ہر مومن کی. لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا میں نے یہ خواب دیکھا اپنے والد کے, اپنی ماں کا, اپنے بھائی کا. میں 2007 سے قیامت پر بول رہا ہوں, 2007 سے. اور اللہ کی قسم کھاؤں تو گنہگار نہ ہوں, 2000 جب سے خواب دیکھا ہے آج تک مسجد عمر میں بیٹھا ہوں, ایک دن بھی قیامت پر بولنا چھوڑا نہیں. آپ سوچ لو میرا کتنا یقین مضبوط ہوگا. میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ سورج ایسٹ سے آیا اور ایسے ویسٹ میں جا کر ایسے لگ گیا, بس ایسا دیکھا, ویسٹ میں گیا. اور ابھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسٹ میں دیکھا میں نے آسمانوں پر. دیکھو یہ میرا پرائیویٹ خواب نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بتلایا ہوگا کہ یہ امت میرے بندوں میں بیٹھتا ہے تو یہ امت کو جگائے گا, ورنہ میں نے پرائیویٹ خواب آج تک کسی کو بتلایا نہیں, بتلانا بھی نہیں چاہیے. یہ امت کا خواب ہے کہ جاگو, قیامت بہت قریب آ گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شائننگ مان رہی تھی, میرا اللہ گواہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور گنبد خضرا کو دیکھا. اور مسلمانوں, گنبد کے بالکل لگو لگ, یہ میرے ہاتھ دیکھو, ایک ایک حرف اتنا بڑا پڑا تھا, ایسے فلیش کر رہا تھا, فلیش ایسے فلیش ہو رہا تھا, اتنا خوبصورت عربی زبان. ایک حرف اتنا بڑا تو وہ کتنا بڑا ہوگا. عربی زبان میں لکھا ہوا تھا جاءت یوم القیامة, قیامت کا دن قریب آ گیا. میں بھی یہاں ولسار شہر گیا تھا تو وہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں عامر میرے ساتھ, لندن ویملی سے آئے, ان کے گھر پہ ہی بیان تھا ولساڑ میں. ان کی لائن میں کوئی جوان لڑکی رہتی, اس نے خواب دیکھا ہوگا, تو لڑکی ان کے والد صاحب کو کہہ کر آئی کہ مولانا آئے تو یہ میرا خواب سنا دینا. کہا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں پر گجراتی میں لکھا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہی دو ہمیں دنیا نے سمیٹوانا چاہ, یعنی دنیا کو اب ہم سمیٹنے والے ہیں. دیکھو یہ ایمان والے کے خواب. اب مسلمانوں, اب تو دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا. اب جب قیامت قریب آ گئی تو مسلمانوں بولو بے شک, جنت بھی قریب آ گئی. اب اللہ ایسی جنت میں آپ ایمان والوں کو لے جائے گا جہاں موت نہیں, جہاں بڑھاپا نہیں, جہاں پیشاب نہیں, جہاں ٹوائلٹ نہیں, جہاں بیماری نہیں, جہاں ایکسیڈنٹ نہیں, جہاں کوئی گناہ نہیں, حتیٰ کہ گناہ کی کوئی بات جو ہے مسلمانوں کان میں سنائی بھی نہیں دے گی. ایسی پیاری جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لے جائے گا. بھائی بولو نا انشاءاللہ, زور سے, وعدہ بالکل پکا. میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور قرآن پاک میں ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم تم کو قیامت کے دن ایسا قبروں سے نکالیں گے جیسے تم ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے پیدا ہوئے تھے، ایک کپڑا تمہارے بدن پر نہیں ہوگا، ایک کپڑا نہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سب ایک دوسرے کا ستر نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اتنا ہوگا کہ کسی کو یہی خبر نہیں ہوگی کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے. علماء نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ تم اپنی فیملی کے ساتھ سنڈے کو کسی گارڈن میں گئے، وہاں زو ہے، پنجروں میں الگ الگ جانور رکھے ہیں، آپ نے ٹیفن کھولا، آئس کریم کھولی، کھانے کی تیاری تھی اور ایک پنجرے میں سے کود کر جو ہے شیر سامنے آ گیا. اب بتلاؤ ذرا زور سے بولو بھائی، ٹیفن نظر آئے گا کہ موت نظر آئے گی؟ بولو موت. کہا جب شیر آئی تو موت نظر آیا، تو جو موت کا مالک ہے جب وہ سامنے آئے گا میدان حشر میں تو انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کون کا. اور اللہ نے فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں، قرآن میں تمہارا سونا چاندی، مال و دولت اور پراپرٹیاں جو ہم نے تم کو دی تھی، جو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر ہم نے توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا. اور قرآن میں سنو وہ ان میں سے ایک چیز بھی آج قیامت کے دن تم کو بچا نہیں سکے گی. بولو بھائی بچا پائے گی؟ یہاں تمہارے نیک اعمال کام آئے. اس لیے اللہ کے بندو آخرت کی فکروں میں لگو، ماں بہنیں بھی آخرت کی فکروں میں لگے، جو وقت ملا اس کو قدر جانو. چند سال رہ گئے ہیں، فیو ایئرس اونلی. آپ کو یقین نہ ہے تو استخارہ کر کے پوچھ لو، اتنا یقین کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس لیے مسلمانوں عالموں کے پاس بیٹھو، بار بار جمعے کی نماز رمضان کے بعد ہو اس میں علماء کے بیان ہو وہ سنو، اور مسجد والی تعلیم ہو وہ بھی دھیان سے سنو، اور روزانہ گھروں میں. ہم لوگ رات دن ٹیلی ویژنوں پر بیٹھے رہتے ہیں، پانچ دس منٹ فضائل اعمال کی تعلیم کرو. ایک بات بتلا دوں، یہ فضائل اعمال کس نے لکھی؟ شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ. وہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، ایسے بڑے عالم تھے کہ دنیا عربستان کے علماء ان کا علم دیکھ کر منہ میں انگلیاں ڈالتے تھے. 20 سال تک حرم مدینہ میں بیٹھ کر بخاری کا درس دیا ہے، قرآن کا پورا. ہم لوگ قرآن تو سمجھتے نہیں، اب قرآن کا خلاصہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ دین کی مجلسوں میں بیٹھو، فضائل اعمال 5 منٹ بھی، اس میں اور کچھ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے سوا کچھ نہیں. بھائی زور زور سے بولو ہے کچھ اس میں؟ اور ایک بات سن لو، یہ کتاب کے تبلیغ والوں کے نام پر نہیں لکھی ہے، اللہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے. بھائی بولو نے ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ اصل آسام کے تھے، ہمارے یہاں ONGC میں کام کرتے تھے، بہت فیشنیبل آدمی تھے، کبھی کبھی جمعہ میں انکلیشور کی مسجدوں میں ملتے تھے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے دین کچھ، میں نے کہا یہ فضائل اعمال میں بیٹھا کرو، میں تو 2 مہینے میں آپ کے یہاں آتا ہوں. تو کہنے لگے یہ فضائل اعمال ومال کو میں مانتا نہیں، انہوں نے مجھے اس انداز سے کہا. میں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا، آپ نے پڑھی اس کو؟ کہا نہیں پڑھا. تو پھر بیٹھو، کہا یہ تو عام انسان ہو. میں نے کہا تم عام انسان نہیں ہو، تم بیٹھو پتہ چلے گا. ایک دن کچھ پریشانی میں تھے وہ اور مسجد میں گئے تھے، تو ان کو خیال آیا چلو مولانا نے کہا تھا آج بیٹھ جاتا ہوں. دیکھو یہ انہوں نے قصہ انہوں نے مجھے سنایا تھا، اب تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک دن بیٹھ گئے تو ان کی زندگی میں کوئسچن تھا دل میں، وہ اسی دن فضائل اعمال کی حدیث میں آ گیا. وہ ہمارے انکلیشور میں گھانچی قوم ہے جو تجارت کرتی بہت بڑے پیمانے پر، غلہ اناج بہت بڑے پیمانے پر. یہ قوم بہت خوبصورت اور وہ وہیں رہتے تھے، تو ان کو اس قوم میں سفید داغ کی بہت زیادہ بیماری، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں. تو ان کو کھٹک رہا تھا کہ ان لوگوں کے سفید داغ کی بیماری کیوں ہے، اتنے خوبصورت اور زیادہ تر لوگوں کو. ایک دن حدیث فضائل اعمال میں بیٹھے تو حدیث آئی اسی دن کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور مال کو اس لیے سٹاک کرتے ہیں کہ جب شارٹیج ہوگی تو اس کو باہر نکال کر ڈبل پیسہ کمائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی اس قوم پر سفید داغ کی بیماری نازل کرے. وہ کہنے لگے کہ میرا سوال کا جواب آج مل گیا. مسلمانوں اسی دن سے انہوں نے گھر میں تعلیم چالو کی، آج تک میں ان کے گھر والوں سے واقف ہوں، بچوں سے بھی گھر میں برابر تعلیم زندہ کی. بھائی بولو نے کرو گے انشاءاللہ؟ چلو وہ کرو، وہ نہ ملے کوئی اور مضبوط کسی عالم دین کی، مگر پڑھو، دین کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ. اللہ کے بندو دین محنت ہی سے ہوتا ہے. میں 1.5 مہینے سے گھر نہیں گیا ہوں، جب سے دارالعلوم کی چھٹی ہوئی اب 1.5 مہینہ پورا ہونے والا ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں. اور یہ انگلینڈ والے تو اچھا ہے، کھانا اتنا نہیں کھلاتے، اتنا جوس نکالتے ہیں ہمارا. یہ تو اچھا ہے کہ جوس نکلتا نہیں تو وہ بھی نکال ڈالو ایسا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محنت کرو، محنت دین کے لیے، وقف ہو جاؤ، جنت تمہارے سامنے کھڑی، اللہ کی قسم بالکل قریب آ گئی. بھائی ایک بار تو زور سے بولو، قریب آ گئی نہیں جنت؟ پھر مزے ہی مزے کرنا، مزے ہی مزے کرنا، پھر ایسا مزہ کہ وہ مزہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. بس بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک نیک کام اور ہے جو آپ کو بھی کہتا چلوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 سال سے دواؤں کا علم دیا ہے، اور یہ کام میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. میں نے مصر، سیریا، ملک شام، بحرین، الجزائر، وہاں کے مختلف سفر کیے، اور وہاں کے علماء سے میں نے وہ عربی کتابیں جو میں نے انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں دیکھی، پڑھتے پڑھتے ایک دن دیکھا کہ دواؤں کا علم تو اسلام کے پیغمبر کے صحابہ کے ہاتھ سے شروع ہوا ہے. میں نے کہا وہ صحابہ کرام کے ہاتھ سے تو بعد میں، اصل تو قرآن و حدیث میں ہے. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں؟ کتنی چیزوں کا ذکر ہے. تو وہ چیز میرے دل میں کھٹک کر گئی، انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اور میں 2-4 کتابوں کا ذکر تھا تو عربستان میں نے اس کو ڈھونڈ ڈالی. پھر تو اور کتابیں عربستان میں، مصر میں شیخ موسیٰ ضریر ہیں، نابینا ہے، انہوں نے مجھے کئی کتابوں کیا، اور پھر میں نے 10 سال تک اس پر محنت کی. پھر جب بھی ہر سال مصر جاتا ہوں، مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ چیز ہمارے یہاں جڑی بوٹی انڈیا میں ہے کہ نہیں، پاکستان میں ہے کہ نہیں، یہ نہیں. مسلمانوں، جب میرے دل میں شرح صدر ہوا کہ اب یہ امت کے نام وقف کر دینا چاہیے، تو میں نے اب شروع کر دیا. مجھے خود کو ہائی پریشر تھا ایک بار، اللہ گواہ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں. وہ نیچرل دوا استعمال کی میں نے، 6 برس ہو گئے اللہ کی قسم منہ میں ایک ٹیبلٹ نہیں ڈالی، وہ گجر میں سے نکل کے پھینک دیا اس نے، کولیسٹرول بھی نیل ہو گیا. کبھی بولٹن جاؤ تو زکریا مسجد کے سامنے عبد الحمید پالج کے ہیں، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی بالکل، ان کا لڑکا ہاتھ پکڑ کے مسجد لا، یہی کتابیں جو بزرگوں نے لکھی، بزرگوں کی میراث، یہ آنکھیں چلی گئی تھی، ان کا لڑکا مسجد لے کر آتا تو وہ کتابوں کا نسخہ لکھ کے دیا. آج جا کبھی بولٹن زکریا میں سامنے جاؤ، عبد الحمید کون ہے، پوچھنا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، ان سے ملنا آپ پوچھنا، اللہ نے ان کو آنکھیں واپس کر دی. یہ بزرگوں کی میراث ہے. اب یہ انگلش دوائیں آپ کو سائڈ افیکٹ کرے گی، کڈنی اور ہارٹ کا پرابلمس ہوگا آپ کو، آپ کے یہاں ایکزیما ہے، استھما ہے، مسلمانوں ڈائبٹیز ہے، ہائی پریشر ہے، کوئی بھی بیماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا علاج اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، صرف 2 بیماری کا علاج اللہ نے کسی کو بتلایا ہے، اور سوچنا بھی مت، ایک بڑھاپا اور دوسرا موت. بولو بھائی اس کا علاج ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس. بس اب آپ کو فائدہ اٹھانا ہو تو بخاری مسجد میں آؤ، کل شام تک ہوں میں، پھر مجھے آگے جانا ہے. اللہ تعالیٰ شان ہوں تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے دعا. صبح 10 بجے سے 1 بجے تک ہوں، اور شام کو 5 سے 7 بجے تک. صبح 10 سے 1 اور شام کو 5 سے 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، یہ روزے داروں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ یہ بھوکے اور پیاسوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے آنے والی نسل کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو ہمارے باپ دادا، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، اللہ جو انتقال کر گئے، ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے بڑی تکلیفوں میں ہم کو پالا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور سکول بتلایا ہے، اے اللہ اتنی غریبی میں کھلایا ہے کہ آخری لقمہ باپ اور ماں کے منہ میں جا رہا تھا اور دیکھا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، تو آخری لقمہ بھی ماں اولاد کے منہ میں ڈال دیا. اے اللہ عید کے دنوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، مگر اے اللہ اولاد کو اچھے کپڑے پہناتے تھے، ان ماں باپ کی خدمات کو نہیں بھول سکتے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کروٹ کروٹ بخشش فرما. اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اتنا راضی ہو جا کہ ان کو تو یہ خبر کر دے کہ تیری اولادیں تیرے لیے رمضان میں دعائیں مانگ رہی ہیں. اے اللہ دنیا سے زیادہ قبر میں ان کو راحت عطا فرما. اے اللہ تو تو ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے، وہ آخر تیرے بندے تھے ہمارے ماں باپ، وہ بھی انسان تھے, ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو تم معاف فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اے اللہ تو رحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے, ان سب کی مغفرت فرما, دنیا سے زیادہ قبر میں ان کو راحت عطا فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن استادوں سے ہم نے سبق پڑھا, علی با کی تختی پڑھی, قرآن پڑھا, تعلیم الاسلام پڑھی, اللہ کے رسول و بہشتی زیور پڑھی, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان استادوں کا احسان نہیں بھول سکتے. اے اللہ انہوں نے بڑی غریبیوں میں ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دی, اے اللہ بہت کم پیسوں میں اے اللہ انہوں نے دین کی تعلیم دی. اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محنت کا پیسہ اگر کسی کو ملنا چاہیے تو قرآن پڑھانے پر ملنا چاہیے. اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں آئی, مگر انہوں نے بہت کم پیسے میں امت کی اولادوں کو پڑھایا, انہوں نے جوانی اور زندگیاں وقف کر دی. اے اللہ آخر سانس تک وہ مدرسوں میں پڑھے رہے, اے اللہ ان کی تو بخشش فرما دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما, علماء محدثین مفسرین کی قبروں کو نور سے منور فرما, ہر زمانے کے بزرگان دین جنہوں نے مدارس کھولے, مکاتب کھولے, دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, اے اللہ خانقاہوں کا نظام اور دینی کوئی بھی شعبہ کھولا, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر, ان کے درجات کو بلند فرما دے. مولا رمضان مبارک بہت تیزی سے گزر جائے, ایک دن کے بعد شاید خبر آ جائے گی, کیونکہ ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو گیا کہ عید کا چاند ہو گیا, اور مولا وہی ماحول جو مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما, شیطان کو پچھاڑنے کی توفیق عطا فرما, دین کے ماحول میں گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ماں بہنوں کو اے اللہ پردے کی توفیق عطا فرما, نوجوانوں کو ڈھاڑی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرما, ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے لوگوں نے مسجد عمر والوں نے جن لوگوں نے پروگرام دیا ہے اللہ, اور جماعت مسجد والے بیٹھے رہے بڑی لمبی دیر تک, ان کے صبر کو قبول فرما, دنیا اور آخرت میں ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین, صلی اللہ علیہ وسلم.